ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین آج 18ویں تراویح میں آپ نے 18ویں پارے کی آیات سماعت فرمائی ہیں 18ویں پارے میں پہلے سورہ المؤمنون ہے اس کے بعد سورہ النور اور اس کے بعد سورہ فرقان کا تھوڑا سا حصہ اور زیادہ حصہ اس کا اگلے پارے میں آئے گا. شروعات ہوئی ہے سورہ المؤمنون سے. اس سال میں نے اکثر دروس جو شروع کی آیت رہی ہے, پارے کی شروع کی آیتیں رہی ہیں, اسی پر درس رکھا ہے. آج کا درس بھی اس پارے کے شروع میں جو آیت ہے, قد افلح المؤمنون. قد افلح مشہور یہ قد افلح, یہی پارے کا نام جو ہے, اور اصل وہ پوری آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. قد افلح المؤمنون, پہلے ہم اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کریں گے. ہم میں جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, مرد بھی خواتین بھی, ہم سب کی سب اللہ کے فضل و کرم سے مومن ہیں. تو مومنون کے اس لفظ میں سب شامل ہیں, ہم سب اس میں داخل ہیں, عورتیں بھی اس میں داخل ہیں. عربی زبان کے گرامر کے لحاظ سے صیغہ مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے, میل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں. تو یہ آیت قد افلح المؤمنون ہم سب سے تعلق رکھتی ہے, کیونکہ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے مومن ہیں. اور کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے, یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. قد افلح المؤمنون بار بار پڑھیے, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ایمان ہے. بڑی خوشخبری ہے یہ کہ قد افلح المؤمنون, مومنین کامیاب ہو گئے, ایمان والے کامیاب ہو گئے. افلحہ کا تھوڑا معنی آپ کے سامنے ذکر کریں گے, اور اس آیت کا تعلق پاسٹ سے ہے, یعنی گزرے ہوئے وقت سے ہے, یا فیوچر سے, آئندہ جو آنے والا زمانہ ہے, قیامت کا دن, آخرت کا دن, اس سے ہے. دونوں کے بارے میں بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اس سے پہلے افلحہ کا لفظ عربی زبان میں, افلحہ کا لفظ عربی زبان میں یہ کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کسی چیز کو چیرنا ہے, چیر کے الگ الگ کر دینا ہے, کاٹنا ہے, عربی زبان میں اس کے لیے افلحہ کا لفظ استعمال کیا. عربی میں کہتے ہیں کہ الحدید یفلح بالحدید. اردو میں جیسے مشہور ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, ویسے ہی عربی میں بھی یہ محاورہ ہے, الحدید یفلح بالحدید, یعنی لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے, لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. تو یفلحو کا معنی وہاں پہ یہی ہے, اور یفلحو کا معنی وہاں پہ یہی ہے کہ کاٹا جاتا ہے. تو اصل اس کے اندر کاٹنے کا چیرنے کا معنی ہوتا ہے. کسان کو عربی زبان میں وہ کسان جو زمین میں بیج ڈالتا ہے, کھیتی کرتا ہے, کسان کو عربی زبان میں فلاح کہا جاتا ہے. فلاح کا مطلب زمین کے سینے کو چیرنے والا, اصل لفظی معنی وہی ہوتا ہے. کسان ہل چلاتا ہے زمین میں, زمین کے سینے کو چیرتا ہے, اس پہ بیج ڈالتا ہے. تو اس طریقے سے کھیتی ہوتی ہے, تو کسان کو عربی زبان میں فلاح کہا جاتا ہے. اصل اس کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں, چیرنے کے ہوتے ہیں. پھر اس میں کامیابی کا معنی کیسے آتا ہے؟ کامیابی کے لیے یہ لفظ, اور خاص طریقے سے آخرت کی کامیابی کے لیے, قرآن نے جہاں اس لفظ کو استعمال کیا, قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا, یہ آخرت کی کامیابی کے لیے آیا ہوا ہے. جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ یہ پہلے کی زندگی سے ہے یا آنے والی زندگی سے اس کا تعلق ہے. قرآن کی آیتیں پڑھیں گے, بالکل سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آپ نے جو ہے جب ان لوگوں کی صفات جو اللہ پر غیب پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں, ان کی صفات ذکر کرنے کے بعد کہا اولائک علی ہدی من ربہم و اولائک ہم المفلحون. یہ مفلحون وہی اسی لفظ سے بنا ہوا ہے, یعنی روٹ ورڈ ایک ہی ہے عربی زبان کے لحاظ سے, اور وہی لفظ ہے کامیاب ہونے والے. ہم اردو میں کہتے ہیں کامیاب ہونے والے. یہ لفظ قرآن میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے. سورہ اعلیٰ آپ جمعے کے دن سنتے رہتے ہیں, تراویح میں بھی پہلی رکعت میں اسے پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس میں بھی آپ بار بار سنتے ہیں قد افلح من تزکا, قد افلح من تزکا, افلح اس میں بھی جو ہے کہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی کون سی ہے؟ آخرت کی کامیابی. جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے, دنیا کی کامیابیاں لوگ بہت دیکھتے ہیں, اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابی, دنیا کی جو سب سے بڑی کامیابی بھی ہوگی وہ بہت چھوٹی مانی جائے گی آخرت کے لحاظ سے. تو دنیا کی لوگ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر اتنا خوش ہوتے ہیں, خوشی میں اتنے پروگرام کرتے ہیں. آپ بار بار جو ہے سنتے رہتے ہیں, دعوتیں ملتی رہتی ہیں, لوگ پروگرام کرتے, چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں انہیں ملتی ہیں, کوئی خاص کامیابی بھی نہیں ہوتی ہے لیکن ان کامیابیوں پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں. اس کے لیے کوششیں بھی ہوتی ہیں. ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ جب ایگزام کا معاملہ ہوتا ہے تو کس طرح سے والدین یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا, میری اولاد محنت کرے اور امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے, پاس ہو جائے. اور جب یہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی, خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے کیوں خوش ہوتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی کامیابیاں, اس سے ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اصل کامیابی تو ایک مومن کی آخرت کی کامیابی ہے, جس کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن میں ذکر کیا. اور کس سے ذکر کیا؟ قد افلح یا افلح یا مفلحون, بار بار ذکر کیا ہے کہ کامیابی کن کے حق میں ہے, کن کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. اس کے بعد جب آپ اس سینٹنس کے لحاظ سے سوچیں گے, غور کریں گے, جن کو تھوڑی عربی آتی ہے ان کو اس میں خاص طریقے سے زیادہ لطف آئے گا کہ جو کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قد افلح المؤمنون, قد افلح المؤمنون, عربی زبان میں قد یہ تحقیق کے لیے آتا ہے, یعنی یقین کو بتانا ہے یہاں پر. کسی ڈاؤٹ کا یہاں کوئی اس کے لیے جگہ نہیں ہے, کوئی شک نہیں, یقین ہے کہ مومنین کامیاب ہوں گے. کامیاب ہوئے کا معنی بھی نہیں ہے, جبکہ یہ پاسٹ ٹینس ہے عربی زبان کے لحاظ سے, لیکن معنی یہ قیامت کے لیے آخرت کی کامیابی کے بارے میں ہے. یہ یعنی یہ ہے کہ مومنین کامیاب ہوں گے, لیکن بیان کیا اس طرح سے کہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ آخرت میں ان کی کامیابی اتنی ہی یقینی ہے جیسے پاسٹ میں کوئی چیز گزری ہوئی ہو، جس طرح سے وہ یقینی ہے ویسے ہی آخرت میں ان مومنین کی کامیابی بھی یقینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا. میں نے شروع میں آپ سے کہا خوش ہو جائیے، یہ سب کے لیے ایک بشارت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی کامیابی کی یہ خبر دی ہے کہ مومنین کی کامیابی یقینی ہے. یہ مومنین کون ہیں؟ ان کی چند صفات ذکر کی گئی. مجھے اصل پہلے لفظ پر ہی زیادہ زور دینا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ افلاح کا لفظ آپ کے سامنے واضح کروں. بقیہ جو یہ صفات ہیں یہ خطبوں میں آپ بار بار تقریروں میں سنتے رہتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ افلاح کے معنی عربی زبان میں اصل کاٹنے کے ہوتے ہیں، چیرنے کے ہوتے ہیں، جو اصل یہ معنی ہے، اور اسی سے کامیابی کا معنی اس کے اندر لیا گیا ہے. انگلش میں بہت مشہور ایک مقولہ ہے، کبھی کسی صاحب کی زبان سے ہم نے سنا تھا کہ دا وے ٹو سکسیس آلویز انڈر کنسٹرکشن، اس طرح کا کچھ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. یعنی کامیابی کا راستہ ہمیشہ وہ اس کی تعمیر ہوتی رہتی ہے، اس کو بنایا جاتا رہتا ہے، کبھی بھی وہ مکمل بنا ہوا نہیں ہو سکتا. جو ہے کامیابی کے راستے میں ہمیشہ محنت کرنی پڑتی ہے. اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے. کامیابی ویسے ہی نہیں ملتی ہے. تو آپ دنیا کی کامیابیوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں. ایک تاجر نے لوگوں کو نصیحت، بڑے کامیاب تاجر مانے جاتے تھے، بزنس مین، ان کو کہا گیا کہ آپ ذرا لوگوں کو نصیحت کیجئے. تو انہوں نے کہا نصیحت کرتے ہوئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤ تو تمہاری دکان سب سے پہلے کھلنے والی دکان ہونی چاہیے اور سب سے آخر میں بند ہونے والی دکان ہونی چاہیے، جس علاقے میں بھی تمہاری دکان. تو ایک ہمیشہ کامیابی کا جو راستہ ہوتا ہے وہ محنت طلب ہوتا ہے، مشقت طلب ہوتا ہے. مشقت بھی اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ کامیابی کی طرف راستے کو چیر کر جانا پڑتا ہے. کامیابی کا راستہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پختہ سڑک بنی ہوئی ہے اور دندناتے ہوئے آپ اس میں نکل جائیں. کامیابی کا راستہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ کامیابی کا راستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہوتا ہے، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے. ان مشکلات اور پریشانیوں کو چیرتے ہوئے کامیابی کی طرف نکلنا ہوتا ہے. کہیں بھی کسی بھی دنیا کی کامیابی کا بھی یہی حال ہے، اور یہی معاملہ آخرت کی کامیابی کا بھی ہے. آخرت کی کامیابی بھی بیٹھے بیٹھائے نہیں ملنے والی ہے، آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ملنے والی ہے یہ کامیابی. یہ کس کامیابی کے لیے بھی ہمیں راستہ چیر کر جانا ہے. اللہ تعالی کی بنائی ہوئی جنت میں بھی اگر داخلہ ملے گا تو پل صراط سے گزرنا پڑے گا. جنت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایسے سیدھے چلیں، پل صراط سے گزرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اور جیسا جس کا عمل ہوگا اسی لحاظ سے اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ گزرے گا. وہ الگ معاملہ ہے، لیکن گزرنا ہے پل صراط سے. یہ کامیابی کا راستہ ہمیشہ پریشانیوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، مشکلات سے گھرا ہوا ہوتا ہے. اگر چاہتے ہیں واقعی کامیاب ہونا تو کامیابی کے لیے ان پریشانیوں کو چیر کر کے آگے بڑھنا ہے، پریشانیوں کو دیکھ کر کے ٹھہر نہیں جانا ہے، رک نہیں جانا ہے. آخرت کی کامیابی بھی اسی کے ساتھ ہے. دنیا کی بے شمار پریشانیوں کا سامنا کر، قدم قدم پر میرے بھائیوں ایسے حالات آتے ہیں جہاں انسان کا نفس اسے کھینچتا ہے، دعوت دیتا ہے گناہ کی طرف، دعوت دیتا ہے اسے عبادات چھوڑنے کی. جگہ جگہ یہ پریشانیاں آتی ہیں، لیکن سب سے راستہ چیرتے ہوئے جو نکلے گا وہی نفس کو دبا کر کے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، چاہے جو بھی پریشانی ہو مجھے روزہ رکھنا ہے، نہیں نہیں مجھے فجر کی نماز کو جانی ہے چاہے نیند کتنی کم کیوں نہ ہوئی. یہ کامیابی کا راستہ مشکلات سے ہمیشہ گھرا ہوا ہوتا ہے، ان کو مشکلات کو چیر کر ہی جانا ہے. وہی ہم سب کو بھی سوچنا ہے. جب ہم لوگ پڑھتے تھے پڑھائی کے دور میں یہ بات بڑی مشہور ہوتی تھی کہ جب امتحان کا دور آتا ہے طلبہ یہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے بھی ہیں باتیں سن رہے ہیں، اگزام یہ بھی دیتے ہیں جب اگزام کا وقت ہوتا ہے. آج کل تو روز ہی اگزام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پہلے والا جو اگزام ہوتا تھا کہ 3 مہینے 6 مہینے کے بعد ہوتے تھے اور بڑی تیاری کرنی پڑتی تھی، اب کم پر کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی یہ بچے اس کے لیے تیاری ضرور کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کامیابی نہیں. اس وقت کی بات میں آپ کو بولتا ہوں یہ کہ مشہور تھی یہ بات کہ جب امتحان کا وقت قریب آتا ہے تو اسٹوڈنٹ کے سامنے طلبہ کے درمیان یہ باتیں ہوتی تھیں کہ ہم راتوں اٹھ اٹھ پڑھتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. یعنی امتحان کا یہ دور بھی بڑا عجیب دور ہوتا ہے کہ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم راتوں اٹھ اٹھ پڑھتے ہیں، دنیا سوئی رہتی ہے، لیکن اس وقت امتحان کی تیاری کے لیے جاگنا پڑتا ہے اگر اسے کامیاب ہونا ہوتا ہے. جو کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے؟ جو لوگ بھی بڑے بڑے امتحانوں میں شریک ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ راتوں جاگنا پڑتا ہے اس کے لیے. جو دنیا سوتی ہے، بغل میں ایک آدمی سو رہا ہے، لیکن اسے جاگنا پڑتا ہے. کس کے لیے؟ آنے والی کامیابی کے لیے. جب دنیا کی اس کامیابی کے لیے ہم جاگ سکتے ہیں تو مجھے اسی لیے وہ بات یاد آئی کہ اللہ کے نیک بندے بھی جب دنیا سوئی رہتی ہے تو وہ جاگتے ہیں. کیوں جاگتے ہیں؟ آخرت کی کامیابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے جب تہجد کی نماز پڑھتے تو کتنی پریشانی اور کتنی مشقت اٹھاتے تھے، اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کا پیر سوج جایا کرتا تھا. وہ پریشانی، وہ مشقت، کیا یہ کامیابی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے؟ یہ بیٹھے بیٹھائے تمناؤں سے آرزوؤں سے کامیابیاں نہیں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جب یہ کہا قد افلح المؤمنون تو آگے ان کی صفات بیان کی. ان صفات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو مؤمنین اپنی نماز میں خشوع خضوع رکھتے ہیں. سب سے پہلے نماز کا ہی ذکر کیا اور سب سے آخر میں بھی کیا ہے. ابھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تو دروس وغیرہ میں، خطبوں میں، تقریروں میں چیزیں ذکر کی جاتی ہیں. صرف پہلی آیت وہ افلاحہ کا جو معنی تھا عربی زبان کے لحاظ سے، اس کی وضاحت میں نے تھوڑی آپ کے سامنے کی. نماز میں جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کا خشوع خضوع کیا ہوتا ہے؟ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ دل کا بھی خشوع ہوتا ہے اور یہ جو ہاتھ پیر ہیں ان کا بھی خشوع خضوع ہوتا ہے. نماز کی حالت میں دل کا خشوع یہ ہے کہ وسوسے اور خیالات سے اس کو جھٹک کر کے پوری توجہ اللہ تعالی کی طرف ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے نماز پڑھ لیں. پوری توجہ. وسوسے بھی آتے ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، اور شیطان ابلیس تو خاص طریقے سے نماز کی حالت میں اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں آدمی جو نماز پڑھتا رہتا ہے اس کو کہاں کہاں کی سیر کرا دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے آتا بھی ہے. لیکن مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں جھٹک دے اور توجہ اس کی پوری اللہ کی طرف. اسی لیے چند چیزیں ہیں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال کرتے تھے. جب نماز کے لیے آئیں تو ایسی کوئی چیز ساتھ میں لے کر کے نہ آئیں جس سے توجہ اس کی طرف چلی جائے. میں چند مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کھانا حاضر ہے, دسترخوان پر لگ گیا ہے, اب کھانے کی طرف دل کا میلان ہو گیا ہے, نفس کی خواہش ہے, تو کھانا کھا لو, بیٹھ کر کے بعد میں آرام سے نماز پڑھ لو. لیکن دسترخوان پر کھانا چھوڑ کر کے نماز میں مت آ کر کے شریک ہو. کیوں؟ کہ اب دل اس کی طرف لگا رہے. اور اسلام جو نماز چاہتا ہے اس نماز میں یہ دل مکمل اللہ کی طرف لگا ہوا ہونا چاہیے, کھانے کی طرف نہیں. یہ جائز ہے شریعت, اگر جماعت بھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ گھر میں جب کھانا ان کو دے دیا جاتا اور کھانا شروع کر دیتے تو مسجد سے آواز بھی آتی رہتی جماعت کی, تب بھی جب تک کھانا کھا نہیں لیتے نہیں آتے تھے. کھانا کھانے کے بعد اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن کھانا چھوڑ کر کے بھاگ کر کے نماز کے لیے نہیں آنا ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے کھانا کھاؤ جو, کیونکہ جو نماز مطلوب ہے مومن سے وہ خشوع خضوع والی نماز ہے, اور یہ خشوع اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آدمی اپنی ضروریات سے پورے طریقے سے فارغ ہو کر کے نہیں آئے گا. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے, وہو یدفعہ الاخبث, اس عالم میں کی جو نیچرل کال ہے انسان کے لیے, نیچرل جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو ہے بیت الخلاء کی, ٹوائلٹ کی, اگر ہے تو پہلے جائے, فارغ ہو جائے, اس کے بعد نماز میں آ کے شریک ہو. مانیے اس بات کو کہ اگر جماعت پوری بھی ختم ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ضرورت سے فارغ ہو کر کے اکیلے نماز پڑھے, جماعت چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پہلے ضرورت سے فارغ. یہ نہیں کہ نہیں ابھی جماعت چھوڑ جائے گی ایسا کرتا ہوں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں بعد میں پیشاب کر لوں, کیا فرق پڑتا ہے, ویسے بھی کبھی پانچ دس منٹ روکنا کوئی مشکل نہیں ہے. کتنی دیر کی جماعت ہوتی ہے, چار پانچ منٹ, دس منٹ, زیادہ اس سے زیادہ کیا ہوگا, ویسے تو گھنٹوں بھی کبھی پیشاب روک لیتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی, کہا کہ نہیں پہلے جا کر کے آپ ضرورت سے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد آؤ, کیونکہ نماز میں خشوع چاہیے, دل مکمل طریقے سے اللہ کی طرف لگا ہوا. تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی وہ یہ کہ جب نماز کے لیے آتے ہو, اکثر میں ایسا دیکھتا ہوں, میں مغرب کی نماز میں کہیں اور مسجد میں رہتا ہوں, یہاں پہ نہیں رہتا ہوں تو مجھے یہاں کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن جس مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہوں اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ مغرب کی نماز کے لیے جب لوگ اپنے گھروں سے افطار کر کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسجد کے قریب پہنچتے ہوئے کہ اب امام صاحب رکوع میں چلے گئے یا جانے والے ہیں, تو دوڑ کے آتے ہیں شریک ہونے کے لیے. ایک صاحب نے اسی کے بارے میں لکھا کہ گویا کہ ہمیں رکعت ملنے کی خواہش ہوتی ہے, نماز پڑھنے کی خواہش نہیں. کوئی بات نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب آپ نماز کے لیے آتے ہو تو پورے وقار اور سکون کے ساتھ آؤ. آپ نماز کے لیے آ رہے ہو, دوڑ کر کے آنا, جلدی سے صف میں شریک ہو جانا نہیں. یہاں تک بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ آگے کی صف ابھی بھری نہیں, پیچھے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے. یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں رکعت مل جائے کسی طریقے سے, جو نہیں, رکعت ملنا یہ اہم نہیں ہے, اہم یہ ہے کہ وہ وقار, وہ سنجیدگی, وہ خشوع جو نماز ہمیں سکھاتی ہے وہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم نماز کے لیے آتے ہو تو پورے وقار کے ساتھ آؤ, سکون کے ساتھ آؤ. ایسا محسوس نہ ہو کہ کہیں بند تھے پجڑے میں اور چھوڑ دیا گیا تو بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، یہ احساس نہ ہو، یہ ادب کے بھی خلاف ہے، سنجیدگی کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اس کے بعد آنے کے بعد جتنا حصہ امام کے ساتھ ملتا ہے ٹھیک ہے امام کے ساتھ پڑھو، جو چھوٹ جائے وہ بعد میں مکمل کر لو، لیکن ایسے بھاگ کر کے نہیں آنا چاہیے. جو اور میں نے دیکھا یہ مغرب کی نماز میں خاص طریقے سے، اور رمضان کے مہینے میں جب لوگ گھروں سے افطار کر کے آتے ہیں تو مسجد بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے بھاگ کر کے آتے ہیں. اس کا لحاظ ہونا چاہیے. اگر مسجد میں آنے میں افطار کرنے کے بعد آنے میں تھوڑی تاخیر بھی ہو گئی، ایک رکعت دو رکعت چھوٹ گئی، پوری جماعت بھی چھوٹ گئی، ہم نماز پڑھ لیں گے الگ سے، لیکن یہ جو انداز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. جو یہ خشوع خضوع کے خلاف بھی بات ہوتی، ایسی کئی چیزیں ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر ویسا معاملہ ہے تو پہلے اسے مکمل کر لو، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو اور نماز پورے سکون کے ساتھ پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کبھی میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ بڑی لمبی نماز پڑھاؤں گا، یعنی بہت لمبی تو نہیں جتنی لوگ پیچھے پڑھ سکتے ہیں متعمد، لمبی نماز پڑھاؤں گا اس کا ارادہ ہوتا ہے. لیکن نماز پڑھاتے ہوئے جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، ہلکی کر دیتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کا دل اس کی طرف چلا جاتا ہے، اب وہ خوشی اس کے اندر باقی نہیں رہے گا. اس لیے نماز کو ذرا جلدی، اس ماں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو ذرا جلدی کر لیتا ہوں. کبھی بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ امام صاحب بڑی لمبی رکعت کر دیتے ہیں تو پیچھے والے کیا پڑھ رہے ہیں ان کو یہ تو پتا نہیں، بس یہ رہتا ہے کہ پتا نہیں کب جائیں گے رکوع میں، کب جائیں گے، پوری نماز میں یہی خیال رہتا ہے کہ اب جاتے ہیں رکوع میں، اب جاتے ہیں. نہیں، یہ نماز نہیں، نماز تو خشوع والی ہے، خشوع والی نماز چاہیے جس میں دل اللہ کی طرف جو ہے لگا رہتا ہے. یہ دل کے لحاظ سے بھی اور اعضاء اور جوارح کے لحاظ سے بھی کم سے کم حرکت، غیر ضروری حرکت نہیں ہونی چاہیے. کبھی آستین سے اس سے اس سے کھیلتے رہیں، بالوں سے کھیلے، عربوں کے یہاں جائیں گے آپ تو جو ہے ان کے یہاں گترا جو لگائے رہتے ہیں اسی کو جو ہے بار بار نماز میں جو ہے صحیح کرتے رہتے ہیں. نہیں، خشوع کے ساتھ. جو لوگ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو موردن، آگے کی بھی جو صفات ہیں میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، ابھی وقت جو ہے نہیں ہے کہ میں کچھ اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے رکھوں. حالانکہ یہ دوسری بات خاص طریقے سے بڑی اہمیت رکھتی تھی کہ اور وہ لوگ جو کہ لغو سے، بیکار چیزوں سے، بے فائدہ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس سے منہ پھیرتے ہیں، اور جو ان کے لیے ضروری چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. لغو کی چیزیں آج دنیا میں بہت زیادہ ہیں. وہ ارادہ تھا کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں. آگے کہا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو کہ زکاۃ نکالتے ہیں، جس کے دو معنی مفسرین نے کہ ایک تو جو زکاۃ نکالی جاتی ہے وہ زکاۃ، لیکن بعض مفسرین نے اس کا معنی نفس کا تزکیہ کیا ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں اور نفس کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. آگے کہا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اور چند باتیں ہیں اسی کے تعلق سے. پھر آگے جو صفت بیان کی گئی بندوں کے حقوق کے تعلق سے اس میں ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں یعنی ڈیوٹی جو ان کی ہوتی ہے، ڈیوٹی دنیا کی ڈیوٹی، یہ نماز، عبادات، یہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن دنیا کی جو ڈیوٹی ہے، ڈیوٹیز جو ہیں، یہ سب امانات میں آتی ہیں. مال کی بھی امانت ہے جو کوئی اس کے پاس رکھ دے, اور یہ ڈیوٹی کی بھی امانت ہوتی ہے, وقت کی بھی امانت جو ہے. کہا کہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان جو وعدے وغیرہ کرتے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں, اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے, اس میں غلط طریقے سے کوئی تصرف نہیں کرتے. یہ ذکر کرنے کو آخر میں پھر کہا والذین ہم للصلاۃ حافظون, اور وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, نماز کی, شروع میں بھی نماز آخر میں بھی نماز, یہی پر وہ پوری صفات مومنین کی ختم ہو جاتی ہیں. وقت ہو چکا ہے اس لیے درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.